أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم اور سامعین کرام، اخلاق اسلامی کے ذیل میں اب تک ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جن میں ذکر خدا، صبر اور اسی طریقے سے توبہ اور اس طرح کے بہت سارے اہم موضوعات پہ تقریباً ہماری 8-9 نشستوں میں جہاں تک اخلاق اسلامی کے حوالے سے اہم نکات پیش کیے جانے تھے، ان میں سے کچھ اہم نکات کی طرف مختلف موضوعات میں ہم نے اشارہ کیا. آج کا جو موضوع ہے قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں اور پروردگار عالم سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 60 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ پروردگار عالم فرماتا ہے ادعونی یعنی مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہیں جواب دوں گا، تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے منہ پھیر لیتے ہیں تو وہ عنقریب جہنم میں منہ کے بل جھونک دیے جائیں گے. یعنی گویا پروردگار عالم اس آیت کے اندر جہاں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا، وہاں اس دعا کو، اس عمل کو، یعنی اللہ سے مانگنے کو، اللہ سے طلب کرنے کو کہتا ہے کہ اللہ سے جو طلب کرے گا گویا وہ حقیقت میں ایک عبادت انجام دے رہا ہے. یعنی جو دعا نہیں مانگتا وہ اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. تو فرما رہا ہے کہ ان الذین یستکبرون، یعنی جو تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں دعا کرنے سے، عبادت کرنے سے، اللہ کی یہ عبادت، سیدخلون جہنم داخرین، یعنی جو افراد متکبر ہیں اور اللہ سے طلب نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، تو پروردگار سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عنقریب میں جہنم میں جھونک دوں گا یا وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. اور واقعاً دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے پروردگار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے. اور جہاں دعا میں مختلف چیزیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے خالق و مالک سے مانگتا ہے، وہاں انسان اپنے ایمان کو طلب کرے، وہاں انسان عمل صالح اور توفیقات الہی کو اپنے رب سے ہمیشہ ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے. پس دعا کا مانگنا انسان کو غرور اور تکبر سے نجات دلاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے بھی یہ محفوظ رکھتی ہے یہ دعا. اس کے بعد اگر انسان دیکھیے, جب اس زندگی میں, اس دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک دستور ہے کہ اگر کسی دروازے پہ بار بار دستک دی جائے, بار بار اسے کھٹکھٹایا جائے, تو وہ ایک نہ ایک دن یقیناً کھل جائے گا. آخر اندر رہنے والا شخص, اس گھر میں رہنے والا, بار بار آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آخر وہ دروازہ کھول دے گا. یا دوسری مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ ایک شخص کسی دروازے پہ ہمیشہ جاتا ہے تو وہ جو گھر والا ہے, گھر کا مالک ہے, وہ اس آنے والے کو ہمیشہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے, اس کی ضرورتوں سے واقف ہے, اس کے مسائل اور مشکلات سے یہ گھر والا واقف ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمارے عام معاشرے کے اندر بھی ایسا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی کے دروازے پہ نہ جائے تو ظاہر ہے کہ دینے والا خود فقیر کے پاس نہیں جائے گا, یعنی پیاسے کو چاہیے کہ وہ کنویں کے پاس جائے, نہ کہ کنواں اٹھ کے پیاسے کے پاس چلا جائے. ایسا کہیں نہیں دیکھا گیا. تو لہٰذا ہمیشہ انسان اپنے پروردگار سے ارتباط میں رہے, اس سے رابطے میں رہے, ہمیشہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے. نہ صرف وہ خود سے کھٹکھٹائے بلکہ خود پروردگار عالم انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, یعنی خود وہ درخواست کر رہا ہے بلکہ حکم دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا, تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا. لیکن اگر انسان مغرور ہو جائے, مستکبر ہو جائے اور تکبر کرنے لگے تو پھر خدا بھی ایسے انسان پر توجہ نہیں کرتا. اور ایسے انسان وہ انسان ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ پروردگار جنہیں نسیم منسیہ کر دیتا ہے, اللہ کی توجہ بھی ان لوگوں پر سے ہٹ جاتی ہے. لہذا قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر, یعنی سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں, 77 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم, یعنی اللہ اپنے حبیب, اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے, ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم, اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ تم پر کوئی توجہ نہ کرے. لولا دعاؤکم, اگر تمہاری یہ دعاؤں کا اثر نہ ہو اور یہ دعائیں تمہاری نہ ہوں, تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند اگر نہ کرو گے اور اس سے طلب مغفرت نہیں کرو گے, اس سے کچھ مانگو گے نہیں, تو خدا تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی کہ اگر ہم کسی دروازے پہ ہمیشہ جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جانتا ہے, پہچانتا ہے, لیکن اگر کوئی فقیر نہ جائے کسی کے دروازے پہ, کوئی گدا کسی کے دروازے پہ گداگری کے لیے نہ جائے, تو وہ دینے والا اس کے حالات سے واقف نہیں ہو سکتا, وہ بھی کبھی اس پہ توجہ نہیں کرے گا. البتہ خدا کے بارے میں یہ بات صدق نہیں کرتی, اس لیے کہ خدا تو انسان کے دلوں کا بھید جانتا ہے, انسان کے حالات کو جانتا ہے کہ انسان کو کس قدر کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہ دعا کا مانگنا یا دعا کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر جو غرور اور تکبر کا مادہ ہے وہ ختم ہو جائے اور انسان اپنے رب سے, اپنے پروردگار کے ساتھ عاجزی سے مانگے, طلب کرے تو اسے اچھا لگتا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا پروردگار کو بہت اچھا لگتا ہے. تو لہذا انسان اپنے تکبر کو, اپنے غرور کو, اپنی نخوت کو ختم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا مانگے اور طلب مغفرت کرے. اور پھر دوسری آیت کے اندر ایک اور آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے. اور آپ اس آیت کو بہت زیادہ سنتے ہیں, اور یقیناً ماہ مبارک رمضان میں اس موضوع پر, دعا کے موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. تو اس آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب, کہ میں ان سے بہت قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور مستجاب کرتا ہوں. عزیزان گرامی, دعا کے حوالے سے اور استجابت دعا کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ عجیب و غریب اور انتہائی انوکھی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے لیے یا اپنے بندوں کے لیے جس انداز سے گفتگو کی ہے, واقعاً وہ انسان کو متعجب کر دیتی ہے, حیران کر دیتی ہے. پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اے میرے حبیب, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی یعنی میرے بندے, انی میرے بارے میں جب تجھ سے سوال کرے تو تو ان سے کہہ دے کہ فَإِنِّي قریب, یعنی واقعاً پروردگار عالم کے لیے یہاں پہ غائب کا صیغہ استعمال نہیں ہوا بلکہ ضمیر متکلم یعنی پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب, جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں, یعنی اپنے رب کے بارے میں جب وہ سوال کریں, یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا پروردگار کہ اپنے اس خدا کے بارے میں جب سوال کریں, بلکہ فرما رہا کہ اگر میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے حبیب تو ان سے کہہ دے فإنی قریب, میں بہت قریب ہوں ان کے. اور اس کے بعد فرماتا ہے اجیبو, میں جواب دیتا ہوں, دعوت الداعی یعنی وہ افراد کہ جو مجھ سے دعا مانگتے ہیں, جو مجھ سے طلب کرتے ہیں, جو میرے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, میں انہیں جواب دیتا ہوں, ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں. تقریباً 7 مرتبہ پروردگار عالم نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے لیے, اور قرآن مجید کی کسی آیت میں, کسی بھی آیت میں اس طرح کا انداز گفتگو پیغمبر کے ساتھ جو خدا کر رہا ہے, کس کے بارے میں؟ اپنے بندوں کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ دعا اور استجابت دعا کے بارے میں گفتگو ہے. اور اس طرح کا انداز قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں نہیں ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے 7 مرتبہ ضمیر متکلم یعنی اپنے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے ایک شخص کے لیے, کہ میں کا لفظ استعمال کیا ہے, وہ کہیں اور نہیں کیا سوائے اس آیت کے اندر. اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دعا کو کتنی زیادہ اہمیت دی ہے. یعنی دعا کی اتنی زیادہ اہمیت کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں, میرے بندے اگر میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں دعا کا سننے والا ہوں, وہ مجھ سے دعا مانگیں, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پہ ایمان رکھیں, مجھ سے طلب کریں, اور امید ہے کہ وہ آخر میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا, امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں, ان کو ہدایت ہو سکے, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ دعا کی اہمیت کے حوالے سے پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں, اگر ہو سکے تو اس آیت کا مطالعہ کریں, اس کی تفسیر کو دیکھیں, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دعا ایک ضروری امر ہے انسان کے لیے, اس لیے کہ دعا اس کو کہتے ہیں کہ وہ انسان جو دانی ہے یا وہ جو دانی ہو اپنے سے بزرگ اور عالی سے طلب کرے, مانگے, اسے کہتے ہیں دعا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پروردگار سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہستی نہیں, اور کائنات کے اندر انسان سے پھر اس کے مقابلے میں انسان کے علاوہ اگرچہ دنیا کی اور بھی مخلوقات ہیں لیکن ان کے اندر عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے. لہذا انسان اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھ کے, مسکین سمجھ کے اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور دعا کرے. پھر دعا کے آداب کیا ہیں, دعا کس طرح سے انسان اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگے. دیکھیے عزیزان گرامی, ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کو صرف پڑھتے ہیں, جیسے ہم نے دستور بنا لیا ہے کہ ہر شب جمعہ بیٹھ کے دعائے کمیل پڑھتے ہیں. دعائے کمیل کا یا کسی اور دعا کا پڑھنا ممکن ہے دعا ہو, لیکن جو دعا کا معنی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا دعائے کمیل کا پڑھنا یا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا ممکن ہے ان تمام شرائط کے مطابق پورا نہ اتر رہا ہو. ہم سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں دعا پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ دعا کو پڑھیں. ہاں ہم دعا کو پڑھیں لیکن ساتھ ساتھ مانگیں بھی, تب وہ ممکن ہے دعا اثر انداز ہو. لیکن ہم دعا پڑھ رہے ہوں لیکن مانگنے کا انداز نہ ہو تو پھر اس دعا کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم دعائے کمیل یا اور دیگر جو ائمہ کی دعائیں ہیں انہیں ضرور پڑھیں, لیکن وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمارے اندر وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم دعا پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا ایک عاجز بندہ سمجھ رہے ہوں اور اس سے دعا کو مانگ رہے ہوں اور اس سے اپنی احتیاجات, اپنی ضروریات, اپنی مشکلات اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے رکھ رہے ہوں, ساتھ ساتھ دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں. لیکن تصور وہی ہونا چاہیے کہ جو دعائے کمیل کے اندر مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ابتدا میں جملے ارشاد فرمائے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم, پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو بلائیں نازل کرتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں, دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. یعنی ہمارے وہ کون سے اعمال اور ہمارے وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو لہذا دعا مانگنے کے شرائط ہیں, ان کا ایک طریقہ ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 26 میں دعا کے ایک اہم مسئلے کی طرف, یعنی دعا کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی شرط کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 26 میں, سورہ شورا کی آیت نمبر 26 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو تو خوف کے ساتھ, ڈرتے ہوئے, جس طرح ایک فقیر یا ایک کمزور انسان اپنے سے طاقتور کے سامنے جب جاتا ہے اور اسے کوئی طلب ہوتی ہے تو کیسے مانگتا ہے, اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور ذلیل بنا کے, خوف کے ساتھ, ڈرتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ سینہ تان کے اور شانے اچکا کے اور گردن اٹھا کے مانگتا ہو, چونکہ دستور یہ ہے, طریقہ یہ ہے. حتیٰ کہ اگر انسان, اگرچہ انسان کو کسی دوسرے اپنے جیسے انسان کے سامنے عاجز اور ذلیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہی طریقہ ہوتا ہے، ڈرتے ہوئے، ذلت کے ساتھ۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ہم پچھلی ایک گفتگو میں خوف اور امید کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں کہ خوف اور امید انسان مؤمن کی علامت ہے، جو انسان اللہ کا بندہ ہے اسے اللہ سے خوف بھی رکھنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر بھی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ شورا میں وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی تما ہونی چاہیے، لالچ ہونی چاہیے، یہ امید رکھنی چاہیے کہ پروردگار انشاءاللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا، یا جس چیز کی مجھے طلب ہے اگر وہ چیز میرے مصلحت میں ہے، میرے لیے مناسب ہے، تو یقیناً پروردگار عطا کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے بہت زیادہ قریب ہے۔ بس پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا مانگنا چاہے، تو پہلی شرط یہ ہے، جو بنیادی ترین اور اساسی ترین شرط ہے، دعا مانگتے ہوئے انسان تکبر کے ساتھ نہ مانگے بلکہ خوف کے ساتھ مانگے، لیکن صرف خوف نہ ہو بلکہ نا امیدی بھی ساتھ میں نہ ہو، یعنی امید رکھے اپنے پروردگار سے کہ پروردگار عالم امید ہے کہ میری اس دعا کو مستجاب کرے گا۔ اس کے بعد دوسری اہم ترین شرط کہ کوشش یہ کرے انسان کہ دعا کو تنہائی میں اور گریہ و زاری کے ساتھ مانگے۔ دعا کرنا چاہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں تو تنہائی میں دعا کرے اور گریہ و زاری کے ساتھ۔ اس کے لیے پھر قرآن مجید کی آیت نے آگے بڑھ کر اعلان کیا، سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ ادعوا ربکم تضرعا وخیفا، کہ تم اپنے پروردگار کو جب پکارنا چاہتے ہو تو پکارو کس طریقے سے؟ تضرع کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، روتے ہوئے تضرع کرو، وخیفہ اور تنہائی میں، اکیلے میں۔ اسی لیے جو اللہ کے مؤمن بندے ہیں، جو اللہ کے خالص بندے ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر یا رات کے آخری پہر میں صبح صادق سے پہلے بیدار ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، تضرع کے ساتھ اور تنہائی میں۔ اس کے بعد ایک اور بنیادی ترین جو شرط ہے، بلکہ ہر عبادت کے لیے شرط ہے، جس کے بارے میں اب آیت آ رہی ہے، ہر عبادت کے قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ ہے اخلاص۔ اور چونکہ دعا ایک عبادت ہے، لہذا اس میں بھی اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص کے بغیر کوئی انسان دعا مانگے، یعنی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، مسجد میں جا کے دعا کر رہے ہیں بلند آواز سے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہوں، اللہ سے کتنا مانگنے والا ہوں، ریا کی نیت نہ ہو، ریا کا ارادہ نہ ہو، بلکہ خلوص کے ساتھ پروردگار پھر ارشاد فرماتا ہے سورہ غافر کے اندر فدعوا اللہ مخلصین له الدین، اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ، خدا کو پکارو اور اس کے لیے اپنے دین کو خالص بناؤ، مخلصین له الدین، اپنے دین کو خالص بناؤ، پھر اللہ کو پکارو، یعنی اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے عقیدے میں پہلے اخلاص پیدا کرو، اللہ کے مخلص بندوں میں سے پہلے اپنے آپ کو بنا لو، پھر اس کے بعد اللہ کو پکارو۔ بس اخلاص پہلی شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرط جو قرآن مجید نے بیان کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، جو وعدے تم نے مجھ سے کیے ہیں تم ان وعدوں کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ عالم الس کے اندر یا عالم زر کے اندر جو انسان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا میں جانے کے بعد تجھ پہ ایمان لے کے آؤں گا، عمل صالح انجام دوں گا اور نیک انسان بنوں گا، جو عہد کیا ہے، جو پیمان باندھا ہے انسان نے اللہ سے، اس پیمان پہ ہم عمل کریں تو اللہ بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پر عمل کرے گا۔ یہ تقریباً چار اہم شرائط ہیں۔ پہلی شرط، انسان دعا کرے خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ تنہائی میں اور تضرع کے ساتھ گریا کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھائے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو نبھائے گا۔ اور آخری شرط بہت اہم ترین شرط ہے اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ شورا کے اندر، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ خداوند عالم ایمان لانے والوں اور عمل صالح انجام دینے والوں کی دعائیں مستجاب کرتا ہے۔ یعنی دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان ایک بنیادی شے ہے لیکن عمل صالح اسے کامل کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور اللہ سے یہ امید رکھتا ہے خوف اور طمع اور گریہ و زاری اور تضرع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، سب کچھ موجود ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، تو ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکے گی؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ، اور پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ پانچ اہم ترین اور بنیادی شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو انسان کی دعا کو مستجاب ہونے سے روک دیتی ہیں، جو رکاوٹ بنتی ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان رکاوٹوں کو بھی دور کریں۔ یہ تو پانچ شرطیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ مانگے، تضرع کے ساتھ مانگے، تنہائی میں دعا مانگے، ایمان اور عمل صالح ہو، اللہ کے وعدے کو پورا کرے۔ یہ تمام شرائط جو بنیادی شرائط ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کا ذکر احادیث پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، اور دعا سے پہلے ہمیشہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور صلوات بھیجے، اور دعا کے بعد بھی درود اور صلوات بھیجے۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم کیسے ممکن ہے کہ دو دعاؤں کو جو تمہاری دعا کے آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یعنی صلوات جیسی دعا، درود جیسی دعا جو تمہاری دعا سے پہلے بھی ہے اور تمہاری دعا کے آخر میں بھی ہے، کہ پروردگار عالم انہیں تو اٹھا لے اور مستجاب کر لے، اور جو بیچ میں تمہاری دعا ہے پروردگار اسے رد کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروردگار کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ یا کسی نے بہت پیاری مثال پیش کی تھی کہ جب ٹرین کسی بلندی کی طرف چڑھتی ہے، کسی اونچے مقام کی طرف، پہاڑی علاقے میں جب بلندی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس ٹرین کے آگے بھی انجن لگتا ہے اور پیچھے بھی انجن لگتا ہے، دو انجن لگتے ہیں تاکہ یہ گاڑی آرام سے جا کے اس چوٹی تک پہنچ جائے۔ تو انسان اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانے کے لیے، قبول کروانے کے لیے آگے بھی دعا کا, کون سی دعا؟ یعنی درود کا انجن لگائے, اور اپنی دعا کے آخر میں بھی درود کا انجن جب لگائے گا تو یقیناً یہ پروردگار کی جو عرش الہی ہے وہاں تک یہ دعا پہنچ جائے گی, اور پروردگار عالم اس دعا کو انشاءاللہ مستجاب کرے گا. انسان قبلہ رخ ہو, درود پڑھے, بسم اللہ سے آغاز کرے, اور پھر گناہوں کو ترک کرے. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی. انسان جو تارک الصلاۃ ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا پروردگار عالم. یا وہ شخص کہ جو والدین کو راضی نہیں رکھتا یا والدین اس سے ناراض ہیں, ایسے انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی. اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں. انسان کوشش یہ کرے, یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اور ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے, انسان کوشش یہ کرے کہ گناہوں کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ترک کرے. اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں, خود مولا علی دعائے کمیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, پروردگارہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. پس انسان گناہوں کو ترک کرے تاکہ اس کی دعا حبس نہ ہو جائے, تاکہ اس کی دعا قبول ہونے سے رک نہ جائے, انسان ان گناہوں کو ترک کرے. اور پھر آخری نقطہ دعا کے حوالے سے جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے, اور وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. تمام شرائط ہیں, انسان نے گریہ کیا اخلاص کے ساتھ, درود کے ساتھ, وضو کے ساتھ, قبلہ رخ ہو کے رات کی تنہائی میں دعا کی, لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی, ممکن ہے کہ انسان جس چیز کو مانگ رہا ہے وہ چیز فی الحال اس کی مصلحت میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اور بہت سارے انبیاء نے, کیا ان کی دعائیں فوراً قبول ہو گئیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ فرعون نابود ہو جائے, لیکن دعا کرنے کے 40 سال بعد فرعون نابود ہوا ہے اور نیل میں غرق ہوا ہے. اور قیامت کے دن روایت کا جملہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں جب دیکھے گا کہ بہت ساری نیکیاں ہیں, تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ, نامہ اعمال میں نہیں تھے, اتنی نیکیاں نہیں تھیں, یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ دنیا میں بہت ساری تیری دعائیں ایسی تھیں کہ جو مستجاب نہیں ہوئی, لہذا آج ان کی استجابت کا وقت ہے. غور کیا عزیزان گرامی, پروردگار دعا کو ضرور مستجاب کرتا ہے, لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا ہی میں اس کی تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں, آخرت میں کچھ اس کی دعائیں مستجاب ہوں گی. تو اس وقت جب وہ اپنی نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا کہ اتنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں اکٹھا ہو گئی ہیں میری دعاؤں کی وجہ سے جو مستجاب نہیں ہوئی تھیں دنیا میں, تو وہ اس وقت افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا مستجاب نہ ہوتی. اللہ اکبر. یعنی اس وقت یہ آرزو کرے گا اور کہے گا, کاش, افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا مستجاب نہ ہوتی اور یہ تمام دعائیں میرے لیے آج اکٹھا ہو جاتی, میرے لیے جمع ہو جاتی, تو میرے لیے قیامت میں آخرت کا سامان فراہم ہو جاتا. اسے خوشی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں ایک طرح کا غم یہ ہوگا, افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش میری ساری دعائیں جو ہے وہ رد ہو جاتی دنیا کے اندر اور یہ آج میرے لیے ذخیرہ ہو جاتی. تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کسی کی دعا کو رد کرتا ہے, نہیں, دعا ضرور قبول ہوتی ہے, چاہے دنیا میں یا آخرت میں دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ بہت سی چیزیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ شاید انسان کی مصلحت میں نہیں ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ میں جس طریقے سے تو نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم دعا کریں, اور پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔